कुछ लोग बहुत सख्त मेहनत करते हैं, जिस तरह के मजदूर हैं या और इसी तरह के कुछ और शोबे के लोग हैं जो बहुत सख्त मेहनत करते हैं। काम के दौरान उन्हें बार बार प्यास लगती है और प्यास की शिद्दत बहुत ज्यादा होती है, सख्त मशक्कत का काम है। उसमें रोजे में कोई रियायत है या उनके लिए कोई और रोजे में गुंजाइश है?
वही उसूल है जो मैंने पहले अर्ज किया कि जब आदमी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है, मर्ज की वजह से हो गया, तकलीफ की वजह से हो गया, काम की नौयत के लिहाज से हो गया, यानी उसकी मजबूरी है, काम उसका इतना सख्त है कि उसमें जीना मुश्किल हो जाता है, तो ये सब चीजें उजर बन जाएंगी। असल चीज तो आदमी का माजूर हो जाना है। किसी पहलू से आदमी को कोई उजर लायक हो गया है तो अल्लाह ताला माफ फरमाएगा। बाद में वो अगर अच्छे हालात आते हैं तो रोजे पूरे कर ले। ये भी हो सकता है कि रमजान के रोजे तो चूंकि तसलसल से रखने होते हैं तो बाद के जमानों में वो रमजान में नहीं रोजे रख सका, काम की नौयत ऐसी थी कि मुमकिन ही नहीं था रोजा निभाना उसके लिए, तो उसने बाद में एक एक करके रोजे पूरे कर लिए वक्फे वक्फे से। यानी ऐसा होता है ना, जब आप मुसलसल रोजे रखते हैं तो नौयत और हो जाती है, आपने बाद में 30 रोजे पूरे करने हैं, महीने में दो दो तीन तीन करके पूरे कर लिए तो कर सकता है। हमारे उलमा आमतौर पर इसको नहीं पसंद करते, वो ये कहते हैं कि ऐसी सूरत में आदमी रोजा रखेगा, रोजाना रोजा रखेगा, और फर्ज कर लीजिए कि 12 बजे के करीब नाकाबले बर्दाश्त हो गए तो खोल लेगा, लेकिन रखेगा जरूर।
इसमें तो
मेरे नजदीक कोई वजह नहीं है इसकी, कोई वजह नहीं है इसकी। यानी अगर आदमी को मालूम है कि वो नहीं निभा सकता रोजा, तो ये वैसी ही माजूरी है जैसी कि एक बूढ़े आदमी को पेश आ गई, जैसे मरीज को पेश आ गई, या दूध पिलाने वाली खातून को पेश आ गई। दूध पिलाने वाली खातून एक मशक्कत में मुब्तला की गई है, बच्चे को दूध पिला रही है, आप उसको इजाजत दे रहे हैं कि दूध पिलाने वाली खातून रोजा छोड़ सकती है, इसको भी एक मशक्कत पेश आ गई। रोटी कमाने के लिए मजबूर है कि एक ऐसा काम करे जिस काम में रोजा रखना उसके लिए मुमकिन ही नहीं रहा। इसी तरीके से बहुत से लोग हैं जो पूछते हैं बाहर के ममालिक में जहां बड़ी शदीद गर्मी होती है तो वहां मुमकिन नहीं होता। तो हमारे उलमा का आम रुझान यही है कि रोजा रखेंगे, जब नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगा तो खोल दें।
हमारे यहाँ आम तौर पर ये एक ट्रेंड पाया जाता है लोगों में कि वो रोजा तो रख लेते हैं लेकिन नमाज के मामले में लापरवाही करते हैं, और कोई नमाज पढ़ ली और कोई ना पढ़ी या बिल्कुल, लेकिन रोजे बाकायदगी से 30 के 30 पूरे रखते हैं। इसके बारे में बताइए।
दोनों अलग अलग इबादतें हैं, दोनों अलग अलग फर्ज हैं, दोनों को रखने का अलग अलग अजर है, और दोनों में से किसी को छोड़ा जाएगा तो उसके लिए अल्लाह ताला के अलग अलग मुआखज़ा है। तो इस वजह से जो रोजे रख रहा है, अल्लाह का शुक्र कीजिए कि रोजे रख रहा है, एक इबादत है वो अंजाम दे रहा है, उसको तरगीब देनी चाहिए कि वो नमाज भी पढ़े, इसलिए कि रोजे से ज्यादा बड़ी चीज है नमाज। यानी दीन में जो इबादत है उनमें अहम तरीन चीज नमाज है, उसके बाद जकात है, उसके बाद रोजा है। इसी तरतीब से इनकी अहमियत भी आदमी को समझनी चाहिए। तो नमाज के बारे में तो कुरान मजीद से मालूम होता है कि वो दुनिया में भी कुफ्र और ईमान के दरमियान हद फासिल है, और क्यामत में भी अल्लाह ताला ने उसको यही हैसियत दी है। कुरान मजीद से भी ये बात मालूम होती है और हदीस से भी मालूम होता है। रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया है कि आदमी अगर अल्लाह के हुजूर में नमाज अदा करते हुए जाता है तो गोया अल्लाह ताला की तरफ से एक अहद है उसके साथ कि अब उसके साथ अल्लाह ताला मगफरत का मामला करेंगे। तो नमाज कोई मामूली चीज नहीं है। इस वजह से नमाज की यही अहमियत है जिसको समझ कर जान कर आदमी को नमाज का एहतमाम करना चाहिए, तवज्जो दिलानी चाहिए। लेकिन ये रुझान मेरे नजदीक ठीक नहीं है कि आदमी जो एक नेकी कर रहा है उसको मजम्मत का हदफ बना लिया जाए। यानी एक शख्स चोरी नहीं कर रहा, बदकारी कर रहा है, आप कहते हैं कि ये बात ये है कि अगर बदकारी ही कर रहा है तो चोरी भी करो। यानी वो अगर एक बुरा काम नहीं कर रहा तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, अगर एक दूसरा बुरा काम कर रहा है तो उससे रोकने की कोशिश कीजिए। तो मैं इस रविश को कुछ ठीक नहीं समझता। अलबत्ता ये बात जरूर लोगों को बतानी चाहिए कि जो लोग ये ख्याल करते हैं कि उनकी इबादत हुकूकुल इबाद के बारे में उनके लिए माफी का बायस बन जाएगी, उनको अपनी गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए। यानी अगर हमने किसी को धोखा दिया है, किसी के साथ झूठ बोला है, किसी के साथ फरेब किया है, किसी के साथ ज्यादती की है, किसी से रिश्वत ली है, तो ये असल में हुकूकुल इबाद का मसला है। ये वो चीजें नहीं है कि जो रोजे से नमाज से माफ हो जाया करती हैं, इनके लिए जवाबदेह होना पड़ेगा। और रसूलुल्लाह सल्लम ने इस तरह की बात अखलाकी चीजों के बारे में ये वाजे कर दिया है कि बावजूद इसके कि आदमी इबादत का एहतमाम करता हो, अगर वो इस मामले में माखूज हो गया तो जहन्नम में जाएगा। तो ये कोई तरतीब नहीं है कि एक आदमी ये ख्याल करे कि चूंकि मैं 5 वक्त बहुत पाबंदी से नमाज पढ़ता हूं, चूंकि मैं रमजान के 30 रोजे रखता हूं, इस वजह से अब मैं लोगों को कम तौल के देता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। اب میں لوگوں کو فریب دیتا ہوں تو کوئی کم فرق نہیں پڑتا. یعنی یہ گناہ جو ہے یہ افراد سے متعلق ہیں، اللہ کے بندوں سے متعلق ہیں. جن گناہوں کی اللہ کے ہاں نماز کے ذریعے سے، روزے کے ذریعے سے معافی ہوتی ہے، وہ حقوق اللہ سے متعلق چیزیں ہیں کہ ایک بندے سے کوئی ایسا گناہ ہو گیا، ایسی غلطی ہو گیا جو اس کے اور اس کے اللہ کے درمیان میں ہے، تو اس میں یہ توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ عبادت کے عوض میں معاف کر دے. لوگوں کے حقوق تلف کرنا یہ قابل معافی نہیں ہے، یہ تو آپ کو ہر حال میں چھوڑنا ہے، تلافی کرنی ہے، معافی مانگنی ہے. اس کے بعد بھی اس آدمی سے متعلق معاملہ جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے، معاف کرے گا تو اللہ تعالیٰ معافی قبول کریں گے، ورنہ تو وہ آدمی اپنا مقدمہ لے کے قیامت میں کھڑا ہو جائے گا آپ کے خلاف. جس کو آپ نے کم تول کر دیا ہے، آپ نے اس کا حق مارا ہے، جب پردہ اٹھے گا تو آپ مجرم کی حیثیت سے کھڑے ہوں گے. تو یہ بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہنی میرے نزدیک، لیکن کوئی آدمی ایک نیکی کا کام کر رہا ہے، آپ کہہ رہے تم یہ کیوں کر رہے ہیں. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کے سامنے کسی شخص نے کہا کہ یہ آدمی نماز پڑھتا ہے اور چوری بھی کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ امید ہے اس کی نماز آہستہ آہستہ اس کو چوری سے دور لے.
سر اعتکاف کیا ہے اور اس کی دین میں اہمیت جو ہے وہ واضح کر دیں، اور رمضان کے ساتھ اس کا کوئی خاص تعلق ہے یا اس کے علاوہ بھی یہ عبادت کی جا سکتی ہے، اس کو واضح فرمائیں.
اعتکاف روزے کا منتہا کمال ہے. یعنی روزہ کیا چیز ہے؟ آپ کھانے پینے پر پابندی لگاتے ہیں، آپ ازدواجی تعلقات پر پابندی لگاتے ہیں. یہ پابندی اس حد تک چلی جاتی ہے کہ آپ اپنے گھر سے اٹھ کے مسجد میں چلے جاتے ہیں، دنیا کی تمام سرگرمیاں بھی اپنے لیے ممنوع قرار دے لیتے ہیں، اور ازدواجی تعلقات رات میں بھی اپنے لیے حرام قرار دے لیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے میں کچھ پابندیاں لگائی گئی تھیں، اس کا نام روزہ تھا، روزے کو آپ نے اس کی آخری انتہا تک پہنچا دیا تو یہ اعتکاف ہو گیا. تو اعتکاف اصل میں روزے ہی کی ایک آخری صورت ہے. تو میرے نزدیک روزے اور اعتکاف دونوں کی حیثیت لازم و ملزوم کی ہے. روزہ ہر حال میں رکھا جائے گا، روزہ رکھیں گے اور پھر روزے کو اس کمال تک اعتکاف کر کے پہنچائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ روزے کے بغیر اعتکاف کریں اور مسجد میں کریں گے، کیونکہ قرآن مجید نے بھی یہ بات بیان کیا ہے وانتم عاکفون فی المساجد، یہ اپنے گھر کو چھوڑ کر مسجد میں منتقل ہو جانے کا نام ہی اعتکاف ہے. پھر آپ کسی ضرورت کے بغیر، کسی عذر کے بغیر مسجد سے نہیں نکلتے. رمضان میں اسی وجہ سے عام طور پر اعتکاف کیا جاتا ہے، لیکن اگر آپ رمضان کے علاوہ اعتکاف کرنا چاہیں تب بھی روزہ رکھیں گے.
اچھا، جس طرح روزہ نفلی طور پر رکھا جا سکتا ہے رمضان کے علاوہ،
اسی اعتکاف بھی کیا جا سکتا ہے لیکن روزہ رکھیں گے.
یعنی اس موقع پر پھر روزہ بھی رکھیں،
روزہ بھی رکھیں. آپ روزہ رکھیں گے اور پھر اس کے ساتھ جتنے دن آپ نے اعتکاف کرنا ہے اتنے دن آپ کو روزہ رکھنا ہوگا.
اور اعتکاف میں یہ جو آخری 10 دن کے حوالے سے ہے، تو 10 دن ہی ہوں گے یا جو 9 دن ہوں گے، یا اس سے کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے؟
کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر 10 دن اعتکاف کرتے تھے، اور چونکہ اس آخری عشرے میں لیلۃ القدر کا امکان ہوتا ہے، اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی عمل یہ تھا، جیسے کہ حدیثوں میں بیان ہوا ہے کہ جیسے یہ آخری عشرہ آتا تھا تو احیا لیلہ اے قضا اہلہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیداری میں زیادہ تر گزارتے تھے، اپنے اہل و عیال کو بھی بیدار رکھتے تھے، اور شدہ میز رہو اور بالکل کمر کس لیتے تھے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے. تو اس وجہ سے آخری عشرے کی اپنی ایک بڑی اہمیت ہے.
ہم روزے میں عموماً آدمی کی طبیعت میں گرمی زیادہ آ جاتی ہے، جوش زیادہ، اس کے متعلق آدمی کیسے قابو پائے؟
بات یہ جی کہ روزہ آدمی رکھتا ہی اس لیے ہے کہ اپنی طبیعت کی ان کمزوریوں پر قابو پائے. یعنی اس کا مقصد ہی اللہ نے یہ بیان کیا ہے. اس کو اپنے نفس کو ترغیب دینی چاہیے کہ جب تم اللہ کے لیے روزہ رکھ رہے ہو اور اس لیے رکھ رہے ہو کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، تو پھر اس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے کہ روزہ حلم پیدا کرے، روزہ بردباری پیدا کرے، روزہ عفو درگزر کے جذبات پیدا کرے. کوئی یہ کہ آدمی اپنے زیر دستوں پر ظلم توڑنا شروع کر دے اور ان کو مغلظات بکنا شروع کر دے، اور ذرا سی بات ہو تو گالیوں کا جھاڑ باندھ دے، تو یہ چیز تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی نے روزے کی حقیقت کو سمجھے بغیر کھانے پینے کی پابندی اپنے اوپر عائد کر رکھی ہوئی. اس سے زیادہ اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ روزہ کیا چیز ہے اور وہ کیوں روزہ رکھے ہوئے ہے. اس عبادت کا صحیح شعور اگر آدمی کے اندر ہو اور اس کے مقصد کا صحیح شعور آدمی کے اندر ہو، اور میرے نزدیک یہ مقصد کا شعور ہے جو پیدا کرنا چاہیے، جتنا زیادہ پیدا ہوتا چلا جائے گا اس طرح کی حرکتیں اتنی ہی آدمی سے کم ہوں گی.
جلیل القدر صحابہ مثلا ابو بکر اور عثمان وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتکاف کی، ان سے کوئی روایت نہیں ملتی ہے؟
جی یہ بات ٹھیک ہے آپ کی. معلوم یہی ہوتا ہے کہ جو غیر معمولی ان کی ذمہ داریاں تھیں ان کی وجہ سے غالباً وہ یہ عبادت نہیں کر سکے، یہی معلوم ہوتا ہے.
جناب رمضان کی جو 30 راتیں ہیں اس میں سے شب قدر کا تعین کیسے کیا جاتا ہے؟
شب قدر کا تعین تو نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہمیں اس کے بارے میں کوئی معلومات اللہ اللہ کے پیغمبر سے حاصل نہیں ہو سکی. یہ بات معلوم ہے کہ لیلۃ القدر رمضان میں آئی, یہ معلوم ہے کہ یہ رات بڑی فضیلت کی رات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں پر یہ بتایا ہے کہ اس کا زیادہ امکان ہے کہ یہ آخری عشرے میں ہو, یہ بتایا ہے کہ زیادہ امکان ہے کہ تاک راتوں میں ہو. ان میں سے بعض تاک راتوں کے بارے میں بھی اشارات ملتے ہیں, جیسے 27ویں کے بارے میں, 23ویں کے بارے میں, 25ویں کے بارے میں, اس کا زیادہ امکان ہے کہ ان راتوں میں ہو, لیکن تعین اس کا نہیں کیا جا سکتا. اور اسی میں خیر ہے, کیونکہ اس میں در حقیقت لوگوں کو ایک ترغیب ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزارتے ہیں. ورنہ اگر رات متعین ہو جاتی تو اس رات میں تو بہت کچھ ہو جاتا, لیکن باقی میں پھر لوگ سو جاتے اطمینان کے ساتھ. تو یہ خیر ہی ہوا کہ اس کو متعین نہیں کیا گیا. جب کوئی چیز متعین نہیں کی جاتی تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی کوئی خاص حکمت ہوتی ہے اس میں. اور میرا خیال یہ ہے کہ لیلۃ القدر کے بارے میں بھی یہی ہوا ہے, آخری عشرے میں ہونے کا زیادہ امکان ہے, زیادہ امکان ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ لازمن آخری عشرے ہی میں ہوگی, بلکہ علماء کے مابین تو یہ بحث بھی ہے کہ کیا یہ ہر رمضان میں ہوتی ہے. بعض کا خیال یہ ہے کہ نہیں, کسی رمضان میں آتی ہے, کسی رمضان میں نہیں آتی.
اچھا, اس رات میں فرشتوں کے اترنے کے حوالے سے اور تقدیر کے فیصلوں کے حوالے سے جو بیان کیا جاتا ہے, اس کی کیا نوعیت ہے؟
جی, اللہ تعالیٰ اس کائنات کا بادشاہ حقیقی ہے. اس کا سارا نظم و نسق اس نے ایک خاص طریقے کے مطابق قائم کر رکھا ہوا ہے. اس میں اس کے فرشتے اس کے احکام لے کر اترتے ہیں, عام حالات میں بھی اترتے ہیں, لیکن یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ رات اس لحاظ سے بڑی خصوصی اہمیت کی حامل ہے کہ اس میں بڑے بڑے اہم فیصلے کر کے فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں, اور پھر ان کی وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق تنفیذ کرتے ہیں. تو جس طریقے سے قرآن میں دوسری جگہ بھی یہ بیان ہوا ہے کہ فرشتے اپنی رپورٹ لے کر اتنے ہزار سال میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں پہنچتے ہیں, یہ معلوم ہوتا ہے نا کہ کچھ پیشی کے اوقات ہیں, کچھ آنے کے اوقات ہیں. اچھا, ایسے ہی جب کوئی خصوصی معاملہ ہوتا ہے تو کائنات میں بھی خصوصی اہتمام ہوتا ہے. جنہوں نے بیان کیا ہے کہ ہم لوگ پہلے جا کر جگہ جگہ گھات لگا کے بیٹھ جاتے تھے, فرشتے کوئی چیز لے کے آ رہے ہوتے تھے تو ان سے اچک لیتے تھے, کوئی بات سن لیتے تھے, کوئی سنگن لے لیتے تھے, لیکن ہم نے دیکھا کہ ہر طرف پہرے لگا دیے گئے ہیں اور اوپر جانے کے راستے بند کر دیے گئے ہیں, اور کوئی اگر جسارت کرتا ہے تو شعب ثاقب کی بارش ہوتی ہے. ہمیں بڑی تشویش ہوئی کہ معلوم نہیں دنیا میں کیا کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آ رہا ہے یا اللہ نے کوئی بڑا فیصلہ کیا ہے. تو ہم ڈھونڈتے ہوئے نکلے تو معلوم ہوا قرآن نازل ہو رہا تھا. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے نا کہ اس طرح کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے. اب قرآن جب لے کر آئے تو ایک غیر معمولی واقعہ ہے جو انسانیت میں ہوا, آخر ایک خاص رات میں لے کر آئے, وہ لیلۃ القدر کی رات تھی. تو یہ معلوم ہوا کہ بڑے بڑے فیصلے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس رات میں صادر ہوتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ روزمرہ احکام دیے جا رہے ہوتے ہیں, بلکہ احکام دے کر, فیصلے کر کے, اسکیم بنا کر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سپرد کر دیتے ہیں, پھر وہ اس کا نفاذ کرتے رہتے ہیں. اس کے مطابق اس کے لیے ایک رات اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھی ہوئی ہے, وہ لیلۃ القدر.
سر, جو ہم ماہ رمضان میں روزے چھوڑ دیتے ہیں, اگر انہیں ہم رمضان کے بعد رکھیں تو اس میں کیا ہمارے اجر میں کچھ کمی ہوگی یا ٹھیک ہوگا؟
آپ نے کسی عذر کی وجہ سے روزے چھوڑے ہیں, بعد میں رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کا اجر اتنا ہی ملے گا جتنا آپ رمضان میں روزہ رکھتے, تو اس کا اجر ملے گا, اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی.
ٹھیک. اور سر, مثلا جب ہم رکھتے ہیں تو گیپ کے ساتھ رکھ سکتے ہیں یا کنٹینیوس رکھنے پڑیں گے؟
سہولت آپ کی جیسے ہو, آپ چاہیں تو مسلسل رکھ لیں اور چاہیں تو ایک ایک دو دو کر کے رکھ لیں.
سر, اعتکاف کے لیے رمضان کے آخری عشرے کو کیوں, اعتکاف کے لیے رمضان کے آخری عشرے کو کیوں دیا گیا تعلقات؟ اور قرآن اعتکاف کے دوران قرآن پاک پڑھنا تو بلا شبہ باعث اجر ہے, لیکن اس میں قرآن پاک کی تفسیر یا ترجمہ وغیرہ پڑھنا یہ بھی عبادات میں شامل ہے؟
آخری عشرے کے خاص کر دینے کی وجہ تو وہی ہے کہ اس میں لیلۃ القدر کا امکان ہوتا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر آخری عشرے میں بہت اہتمام کرتے تھے عبادت کا. اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک رات مقرر کر رکھی ہوئی ہے, مہینہ ایک پورا مقرر کر دیا ہے, اس طرح آخری عشرے میں بھی غیر معمولی عنایت ہوتی ہے بندوں پر. تو غیر معمولی عنایات کا وقت ہے جس میں آدمی یہ کوشش کرتا ہے کہ اچھا اس نے اعتکاف کرنا ہے پھر اس میں کر لے. یہ کوئی لازم نہیں ہے, آپ رمضان میں کسی وقت بھی اعتکاف کر سکتے ہیں, لیکن حضور چونکہ آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے اور آخری عشرے میں آپ کی عبادت بھی بہت زیادہ غیر معمولی ہو جاتی تھی, پھر آخری عشرے کے فضائل بھی آپ نے بیان فرمائے ہیں, لیلۃ القدر کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اس کا زیادہ امکان یہ ہے کہ وہ اسی عشرے میں ہوگی, اس لیے لوگ اس آخری عشرے میں اعتکاف کرتے ہیں. رہ گئی یہ بات کہ آپ اس میں کیا پڑھیں, آپ قرآن پڑھیں, سمجھنے کے لیے پڑھیں, ہدایت حاصل کرنے کے لیے پڑھیں. تو جب آپ ہدایت حاصل کرنے کے لیے قرآن پڑھیں گے, آپ عربی زبان سے واقف نہیں ہیں تو کوئی ترجمہ پڑھیں گے, کوئی تفسیر پڑھیں گے, اور ایسا ہی کرنا بھی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کو آپ کے ہر نیک عمل کا اجر ملتا ہے, وہ تو کوئی آپ دنیاوی کام بھی اگر اچھی نیت سے کرتے ہیں تو اس کا اجر ملتا ہے. تو اللہ کی کتاب آپ پڑھیں گے اس لیے پڑھیں گے کہ آپ اس کو ہدایت حاصل ہو, تو اس کا اجر آپ کو ضرور ملے گا. لیکن قرآن مجید اصلاً اس لیے پڑھنا چاہیے کہ اس سے آپ ہدایت حاصل کریں. دیکھیے وہی کام اللہ کے باعث اجر بنتا ہے جو کام کسی مقصد سے کیا جائے. اس کام کا کیا مقصد ہے؟ بے مقصد کام جو ہیں ان کے بارے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک مسلمان کے اسلام کے بہترین ہونے کی علامت یہی ہے کہ ترک و ما لا یعنی ہے, یعنی وہ لا یعنی چیزوں کو ترک کر دے, بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے. تو فائدہ قرآن مجید کو پڑھنے کا آپ کو کب حاصل ہوتا ہے؟ جب آپ سمجھ کر پڑھتے ہیں. آپ جب سمجھ کر قرآن پڑھیں گے اس کا اجر بھی آپ کو ملے گا.
جی یہ حدیث اکثر سننے میں آتی ہے کہ رمضان میں شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے زنجیروں میں, لیکن اس کے باوجود ہی ہم دیکھتے ہیں کہ باہر عام طور پہ جو عمل پہلے جس طرح ہو رہے تھے اس طرح کے عمل بھی جاری ہوتے ہیں, لوگ اچھے برے اعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ شیطان جکڑ لیے جاتے ہیں اس کے باوجود انسان پھر بھی غلط کام کرتا ہے؟ تو یہ کام کچھ ایسے کام بھی ہیں جو انسان خود, یعنی کہ ہر کام میں شیطان ہی نہیں انسان کو ورگلاتا, انسان خود بھی کچھ کام ایسے یعنی غلط کرتا ہے.
یہ بات یہ ہے کہ اصلاً انسان غلط کام کرتا ہے. انسان کے بارے میں قرآن مجید میں ہم کو یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جس طرح یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اللہ کا فرما بردار بندہ بن کر رہے, ایسے ہی اس میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر گزرتا ہے. اس کو اختیار دیا گیا ہے, ارادہ دیا گیا ہے. اس کا اچھا استعمال بھی ہو سکتا ہے, اس کا انتہائی برا استعمال بھی ہو سکتا ہے. انسان کے نفس میں برائی کرنے کے دائیات موجود ہیں, محرکات موجود ہیں, وہ کہیں چلے نہیں جاتے. نہ ہمارے جذبات کہیں چلے جاتے ہیں, نہ ہماری رغبات کہیں چلی جاتی ہیں, نہ ہماری جذبات اور تعصبات میں جو چیزیں ہمیں برائی کی طرف لے جانے والی ہیں وہ کہیں مر جاتی ہیں. سب چیزیں موجود ہوتی ہیں اور ہمارے اندر برائی کرنے کے میلانات اسی طرح قائم رہتے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ عام حالات میں جیسے ہی ہمارے اندر برائی کا کوئی جذبہ پیدا ہوتا ہے, برائی کا کوئی ارادہ پیدا ہوتا ہے, تو شیاطین جن بھی فوری طور پر آگر وسوسے سے ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. تو یوں سمجھ لیجئے کہ خارج سے بھی ایک حملہ ہو جاتا ہے. یہ حملہ رمضان کے مہینے میں بند کر دیا جاتا ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی روزے رکھے تو خود محسوس کرتا ہے کہ واقعتاً بند کر دیا جاتا ہے. یعنی آپ کے اندر جو دائیات موجود ہیں بس وہی رہ جاتے ہیں. پھر خارجی طور پر جو رکاوٹ ہوتی ہے نیکی کی طرف جانے میں وہ بھی ختم ہو جاتی ہے, اور خارجی طرف برائی کی جو ترغیب ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. اب رہ گیا آپ کا اپنا نفس, اگر آپ نے اس کو کنٹرول کیا تو آسانی بہت ہو گئی کنٹرول کرنے میں. یعنی اب ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ارادہ کریں گے تو جیسے ہی ارادہ کریں گے باہر سے بھی طاقت ہو جائے گی. آپ ہیں, اب آپ کنٹرول نہیں کرتے تو برائی ہوگی. برائی اور بلائی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جب آپ خود برائی کا ارادہ کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد شیاطین کو یہ اذن ملتا ہے کہ وہ آپ کو بہکائیں, اور جب آپ خود بلائی کا ارادہ کر لیتے ہیں تو پھر فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ آپ کو آپ کے مددگار ہوں اور اللہ تعالیٰ کی توفیق آپ کو حاصل ہو جائے کہ آپ وہ نیکی کریں. تو رمضان کے مہینے میں نیکی کے لیے فرشتوں کی مدد تو اسی طرح قائم رہتی ہے, لیکن برائی کے معاملے میں شیاطین کی طاقت ختم ہو جاتی ہے.
رمضان کے مہینے میں ہمارے ملک میں ایک حکومت نے ایک ایکٹ نافذ کیا ہوا ہے کہ جو آدمی سر عام کھاتا پیتا پایا جائے اس کو پولیس پکڑ لی, اس پر مقدمہ قائم کیا جا سکتا ہے. ایک تو میرا سوال اس حوالے سے ہے کہ اسلامی شریعت میں اس کی کیا حیثیت ہے, اور اسی حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ اس بارے میں بھی گفتگو فرمائیں کہ جو غیر مسلم ہیں ظاہر ہے وہ تو روزہ نہیں رکھیں گے, تو ان کا کیا بیہیویئر ایک اسلامی حکومت میں مطلوب ہوتا ہے؟
میرے نزدیک تو اس طرح کی کوئی قانون سازی کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے. بس یہ کرنا چاہیے کہ لوگوں میں رمضان کی عزت اور رمضان کے احترام کا شعور پیدا کیا جائے. یہ قوانین انگریزوں کے زمانے میں نہیں تھے. ہندو بھی مسلمانوں کے جذبات کا احترام کرتے تھے, مسیحی بھی مسلمانوں کے جذبات کا احترام کرتے تھے. ایسی چیزیں نہ قانون کی طاقت سے کبھی حاصل ہوتی ہیں اور نہ ان کو حاصل کرنے کا کوئی فائدہ ہوتا ہے. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں میں ایک شعور پیدا کریں کہ وہ دوسروں کے جذبات کا خیال رکھیں. ایک مقدس مہینہ ہے, اس کی عزت اور اس کا احترام قائم رکھیں. آپ سے آپ لوگ یہ سارے معاملات کر لیتے تھے. کوئی احترام رمضان آرڈیننس کوئی ایکٹ انگریزوں کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا, اس کے باوجود احترام ہوتا تھا. اور اب یہ ایکٹ ہیں اور اس کے باوجود احترام نہیں ہوتا. یہ میرے خیال میں تو اس کی کوئی ضرورت نہیں. ایسی چیزیں لوگوں کے لیے صرف مشقت کا باعث بنتی ہیں. پولیس کے لیے اقدامات کرنے کے مواقع پیدا ہوتے ہیں. شریف لوگوں کو بعض اوقات بڑی ناگوار صورتحال پیش آ جاتی ہے. بعض مسافروں اور مریضوں کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. کیا ضرورت ہے اس کی؟
عام طور پر ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ روزے کی حالت میں آدمی کو اگر ضرورت ہو انجیکشن وغیرہ کی تو اس کی یہ ممنوع ہے. اس کے علاوہ کوئی آدمی بلڈ ٹیسٹ اگر کرانا چاہتا ہے کسی وجہ سے تو کیا اس کے لیے سیمپل دینا بھی روزے کی حالت میں منع ہے؟
اب تو زیادہ تر علماء اس کے قائل ہیں کہ اگر کوئی طاقت حاصل کرنے کے لیے انجیکشن نہیں لگایا جا رہا, کسی مرض یا کسی تکلیف کی وجہ سے انجیکشن لگایا جا رہا ہے, تو اس میں کوئی روزے کو نقصان نہیں پہنچتا. اس وجہ سے آپ خون دینے کے لیے جو انجیکشن لگواتے ہیں اس سے بھی کوئی نقصان نہیں پہنچتا. اصل میں ہوتا یہ کہ جب کوئی نئی چیز آتی ہے نا تو تھوڑی سی غرابت محسوس ہوتی ہے, اس میں اس طرح کی آرا قائم ہو جایا کرتی ہیں, تھوڑی دیر بعد لوگوں کو احساس ہو جاتا ہے کہ انجیکشن کے روزے سے کیا تعلق ہے.
فطرانہ کس طرح سے فرض اور کتنا فرض ہے؟
فطرانہ ایک یوں سمجھیے جیسے زکوٰۃ ہے, بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے بندوں کے لیے ہم کچھ خرچ کرتے ہیں. تو چونکہ عید کا موقع ہوتا ہے اور عید کے موقع پر یہ خواہش ہوتی ہے کہ ایک تقریب ہے, ایک تہوار ہے, تو اس میں سارے لوگوں کے لیے کھانے پینے کا بندوبست ہو جائے, تو ہمارے دین میں یہ لازم کیا گیا کہ ہر شخص ایک آدمی کا دن بھر کا کھانا دے دے. اب ظاہر ہے کہ اس زمانے میں چونکہ غلہ ہی اصل میں کھانے کی چیز ہوتی تھی, کھجور غلہ اس طرح, تو حضور نے اس کی ایک مقدار مقرر کر دی کہ دو سا کے قریب دے دیا جائے. تو میرے نزدیک تو یہ ہے کہ آپ تین وقت کھانا کھاتے ہیں اور تین وقت کے کھانے کی جو بھی آپ کے خیال میں اوسط قیمت ہے وہ دے دی.
اور یہ گھر کے تمام افراد کے لیے؟
جی چھوٹے بڑے سب کے. آج اگر ایک بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کی طرف سے بھی ادا کیا جائے.
اچھا اعتکاف کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی کہ آج کل جو مسجدوں میں لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں تو اس میں بالعموم ایک طرح سے میلے کا سسما ہوتا ہے, یعنی ایک جمع غفیر ہے, لوگ ایک دوسرے سے یعنی ساتھ ساتھ کیبن بنے ہوئے ہیں یا پردے لگے ہوئے ہیں, تو ان میں پھر مزید بڑا یہ ہے کہ تقریریں ہو رہی ہیں اور میلاد کی محفلیں سج رہی ہیں, تو اعتکاف کا اس سے کیا کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے؟
اعتکاف تو سب سے ٹوٹ کر اللہ کی طرف ہو جانے کا نام ہے, یعنی تبتر اللہ کا, تجرد کا, انقطاع کا. آپ دوسروں سے کٹ گئے ہیں اور خلوت میں چلے گئے ہیں, کچھ ذکر فکر, کچھ دھیان گھیان کریں, بیٹھ کر اپنا احتساب کریں, اپنے اندر نگاہ ڈالیں, اپنے باطن کا جائزہ لیں, اس مقصد کے لیے اعتکاف. تو جب آپ اس کو تقریب اور میلہ تہوار بنا دیں گے تو اس کی روح ختم ہو جائے گی. اس میں تو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اگر اعتکاف بیٹھ رہے ہیں تو کسی ایسی مسجد میں جائیں جہاں کم سے کم لوگ, اور وہاں جا کر کچھ خلوت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں.
کہ ماہ رمضان میں ازواجی تعلقات کو کرنے سے منع کیا گیا ہے, یہ تین چار پہلو اس میں کنفیوژن کا باعث بنتے ہیں. یہ روزے کے درمیان ہے یعنی سحری سے افطار تک, یا یہ روزوں کے دنوں میں جو رات ہوتی ہیں اس میں ازواجی تعلقات کے متعلق قرآن و حدیث کا کیا حکم ہے, اور اگر اس رات کو ازواجی تعلقات استوار کیے جائیں تو اس کے بارے میں غسل کا کیا حکم ہے؟ اگر سحری کر کے سحری کے بعد اگر غسل کیا جائے تو روزہ مکروہ ہو جائے گا کہ ہو جائے گا؟ روزہ
فجر سے لے کر مغرب تک ہوتا ہے, غروب آفتاب تک. جب روزہ ان اوقات میں ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ ازدواجی تعلقات بھی نہیں اوقات میں ممنوع ہے, بلکہ یہ مسئلہ تو قرآن میں زیر بحث آ گیا. صحابہ کرام میں سے بعض کو یہ غلط فہمی تھی کہ شاید رات کے وقت ازدواجی تعلقات قائم کرنا رمضان میں جائز نہیں ہے. اس کی وجہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ یہود کے ہاں چونکہ اس معاملے میں مختلف رویہ تھا تو ان کو خیال ہوا کہ ہمارے دین میں بھی اسی طرح ہوگا, تو قرآن نے واضح کر دیا اس بات کو کہ صرف روزے کے دوران میں ازدواجی تعلقات ممنوع ہیں. جس طرح رات میں آپ کھانا پینا اپنے لیے جائز سمجھتے ہیں, بالکل اسی طرح ازدواجی تعلقات بھی بالکل جائز ہیں, ان پر ہرگز کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے. اس سے اولاد پیدا ہو تو اس کے بارے میں بھی کسی وہم کا شکار نہیں ہونا چاہیے, یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک جائز بات ہے. اور جس طرح عام حالات میں جائز ہے, بالکل اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں بھی راتوں میں یہ جائز ہے. اگر ازدواجی تعلقات قائم کیے گئے ہیں تو ظاہر ہے کہ غسل کرنا ہوگا اس کے بعد, تو آپ غسل کیے بغیر بھی روزہ رکھ سکتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ بات ثابت ہے, آپ کے عمل سے بھی ثابت ہے کہ اس کے بغیر آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. اور رمضان نماز سے پہلے چونکہ آپ کو ہر حال میں غسل کرنا ہے تو بعد میں غسل کر لیجیے.
اور اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو کیا روزہ ہو جائے گا؟
تب بھی روزہ ہو جائے گا, روزے میں کوئی فرق باقی نہیں ہوتا. یعنی اگر جنابت کی حالت میں جبکہ غسل کرنا ضروری تھا آدمی نے روزہ رکھ لیا ہے تو یہ روزہ بالکل ٹھیک ہے, وہ کسی بھی وقت غسل کر لے.
اعتکاف کے دوران فقہا نے مختلف احکام ان سے ثابت ہیں, مثلا یہ کہ وہ پابندی لگاتے ہیں. مختلف فقہا نے مختلف احکام بیان کیے ہیں, میں فقہ حنفی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ وہ صرف غسل جنابت کو جائز سمجھتے ہیں, اور چاہے گرمی ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو, بدن میں بدبو پیدا ہو گئی ہے, صفائی کا تقاضا ہے, کچھ بھی ہے, لیکن ان کے ہاں صرف غسل جنابت ہی جائز ہے. ایک حوالے سے یہ. دوسرا یہ کہ ایک عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ اعتکاف کے دنوں میں آپ بس قرآن مجید اور نوافل کی حد تک ہی عبادت میں اپنا وقت گزاریں، اگر آپ دین کو سمجھنے کے لیے کوئی مطالعہ اور کرتے ہیں یا تصنیف و تالیف کے کام میں لگتے ہیں تو عام طور پر اسے ناپسند کیا جاتا ہے. ایک حوالے سے سوال. دوسرا یہ کہ اعتکاف کے دوران ایک یہ بھی ریسٹرکشن کی جاتی ہے کہ آپ جو وضو کی جگہ ہے وہ غیر مسجد کی جگہ ہے، آپ وہاں پر غیر ضروری طور پر چلے جائیں گے، اگر بھول کر بھی چلے جائیں گے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. یہ ایک اپنی طرف سے انڈیپینڈنٹ طور پر مسئلہ ہے کہ اعتکاف کیا ٹوٹتا ہے، اور ٹوٹتا ہے تو اس کا کفارہ ہے یا کب ٹوٹتا ہے؟ تو یہ سوالات اعتکاف کے متعلق.
دیکھیے، بات یہ ہے کہ اعتکاف مسجد میں جا کر خلوت نشین ہو جانے کا نام ہے. اب آپ کسی ضرورت کے تحت مسجد سے نکلتے ہیں، ضروریات وہی ہیں جن کو انسانی ضروریات سمجھا جاتا ہے، یعنی اعتکاف میں آپ کو کھانا تو کھانا ہے. اس وجہ سے اگر فرض کیجئے کہ گھر میں کھانا پہنچانے کا کوئی بندوبست نہیں ہے تو آپ گھر میں بھی آ کے کھانا کھا سکتے ہیں. رفع حاجت ایک ناگزیر ضرورت ہے تو آپ اس کے لیے وہاں کوئی بندوبست قریب میں نہیں ہے تو آپ اپنے گھر بھی آ سکتے ہیں. اگر یہ سارا اہتمام مسجد کے ساتھ کر دیا گیا ہے تو میرے نزدیک وہ مسجد ہی کا ایک متصل حصہ ہے. اس میں آپ نہا بھی سکتے ہیں، اس میں آپ رفع حاجت کے لیے بھی جا سکتے ہیں، اس میں آپ وضو کے لیے بھی جا سکتے ہیں. یہ کوئی مسجد سے نکلنا نہیں ہے. یعنی مسجد کے معاملے میں یہ بات کہ جہاں آپ نے جوتے رکھے ہیں وہ مسجد نہیں ہے، اور جہاں آپ نے صف بچھا دی ہے وہ مسجد ہے. مسجد کا مطلب کیا ہے؟ مسجد کا مطلب یہ ہے کہ آپ اصلا وہاں مقیم ہو گئے ہیں اور اب کوئی ضرورت ہے جس کے تحت کسی وقت باہر قدم رکھتے ہیں. تو میں اسی کو صحیح سمجھتا ہوں. البتہ یہ کہ اگر آدمی عام نہانے کے لیے روزانہ گھر آئے تو میں بھی یہی کہوں گا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. اگر مسجد کے قریب ساتھ اہتمام موجود ہے تو آپ نہا لیں. یعنی یہ ان ضرورتوں میں سے نہیں ہے کہ جن کے لیے آدمی اپنی مسجد سے نکل کر گھر آ جائے یا کسی حمام میں چلا جائے، رہنا اس کو مسجد ہی میں چاہیے. فرق صرف یہ ہے کہ ان حضرات کے نزدیک مسجد کے ساتھ جو ملحق غسل خانے ہیں یا جو وضو کی جگہ ہے اس کے بارے میں بھی وہ اسی طرح کی سختی کرتے ہیں، جبکہ اعتکاف کی روح کو اگر پیش نظر رکھیں تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اگر کسی آدمی نے جان بوجھ کے اعتکاف کے حدود کی خلاف ورزی کر دی، اطمینان سے باہر چلا گیا، اپنے کاروبار کرنے کے لیے چلا گیا، تو اول تو کوئی احمق اس طرح کی بات کرے گا نہیں، لیکن اگر اس نے ایسا کیا تو یقیناً اعتکاف ختم ہو گیا. یعنی اس کے بعد تو پھر یہی ہے کہ وہ اگر اس نے نظر واجب اعتکاف تھا، نظر مانی ہوئی تھی، تو دوبارہ پورا کرے گا، ورنہ ایک نفل عبادت تھی، توڑ دی اس نے، پھر اس کا کوئی کفارہ نہیں.
اچھا، اس اعتکاف کے دوران میں یہ بالعموم بلا ضرورت نہانے کو پسند نہیں کیا جاتا، کیا اس کا سبب ہے؟ بات صحیح ہے یا
میرے خیال میں اس میں نہانے کے بارے میں تو نہ کسی حدیث میں کوئی بات آئی ہے، نہ قرآن مجید میں کوئی اشارہ اس کا ملتا ہے کہ نہانا کوئی بری چیز ہے اعتکاف میں یا یہ کوئی ناپسندیدہ چیز ہے. مسجد سے نکلنا ہی اصل مسئلہ بنا ہے. یعنی چونکہ نہانے کے لیے مسجد سے نکلنا پڑتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مسجد سے جب آپ بار بار نکلیں گے تو یہ تو پھر کسی ناگزیر ضرورت ہی کے لیے ہونا چاہیے نا، یہ کہتے ہیں. میں اس پہ فرق کرتا ہوں. میرے نزدیک آپ نہانے کے لیے گھر آئیں گے تو وہ تو صرف اسی نہانے کے لیے آنا چاہیے اگر وہاں کوئی بندوبست نہیں جو ضروری نہانا ہے. لیکن اگر مسجد کے بالکل ساتھ غسل خانے بنے ہوئے ہیں اور اطمینان سے آپ اعتکاف کی روح کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہاں نہا لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں. اس سے طبیعت میں نشاط رہتا ہے، عبادت کرنے کی طرف زیادہ رغبت ہوتی ہے. ایک سوال ان کا رہ گیا باقی، یہ انہوں نے پوچھا تھا کہ اس میں جو آپ پڑھتے ہیں چیزیں تو اس میں ایک تو یہ کہ عبادات کرتے ہیں، اصلا تو اعتکاف میں اہتمام عبادت ہی کا کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ یہی کرنا چاہیے کہ عبادت کی نوعیت کے کامیوں، کیونکہ یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا نام ہے. لیکن آدمی یہ خیال کرے کہ اچھا امتحان کی تیاری باہر نہیں ہو رہی تو اعتکاف کر لیتے ہیں، تو یہ اعتکاف کے منافی ہے. ہاں البتہ یہ کہ آپ کوئی دین کو سمجھنے کے لیے کوئی پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، یہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی معنی نہیں.
ابھی آپ نے فطرانے کے بارے میں بتایا ہے، تو فطرانہ اصل میں جو اس کو متعلق کیا جاتا ہے کہ عید سے پہلے پہلے یہ دیا جائے اور اس مقدار میں، اور اگر تو اس میں میرا سوال یہ ہے کہ یہ کیا اس کا عید سے کوئی تعلق ہے، اور دوسری بات یہ کہ کیا اس کا عید سے پہلے ادا کرنا اگر ممکن نہیں ہو سکا اور یہ چھوٹ گیا تو کیا اسے بعد میں بھی ادا کیا جا سکتا؟
اصل مقصود اس سے یہ ہے کہ عید کے موقع پر لوگوں کو کچھ نہ کچھ مل جائے، تو اس لیے کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ آپ جیسے ہی رمضان ختم ہوا ہے آپ عید سے پہلے لوگوں کو دے دیں جو دینا ہے، بلکہ رمضان کے دوران میں بھی دے دیں تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن کسی وجہ سے اگر نہیں دے سکے تو پھر عید کے دن، عید کے بعد بھی ادا کیا جا سکتا ہے. ایک فرض ہے جو آپ کے اوپر عائد ہوا تھا، آپ کو اس کو ادا کرنا ہے. اگر کسی وجہ سے نہیں کر سکے تو جیسے نماز کا ادا پڑھتے ہیں اس طرح فطرانہ بھی دیا جائے گا. بعد میں بھی کسی غریب کے کام ہی آئے گا جو کچھ آپ اس کو دے رہے ہیں، لیکن اصل اس کی روح یہی ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ عید سے پہلے پہلے کسی آدمی کو دیں.
روزے کے درمیان سگریٹ پی سکتے ہیں؟ کیونکہ اس طرح تو وہ جسٹ ایک سموک ہے، ایک دھواں ہے، اور کئی سارے دھوئے ہمارے سارے دن روزمرہ میں سانس کے ذریعے اندر جاتے ہیں. کھانے پینے کے متعلق منع کیا گیا ہے، تو کیا یہ دھواں لے سکتے ہیں، سگریٹ پی سکتے ہیں یا حکا، اس قسم کی کوئی چیز؟
یہ کوئی چیزیں جو استرارن ہوتی ہیں، جن پہ آدمی کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، ان کے بارے میں آدمی کو مکلف نہیں کیا گیا کہ وہ ان سے بچنے کی کوشش. گرد جا رہی ہے، اندر جا رہی ہے، دھواں جا رہا ہے، اپنے طور پر جا رہا ہے. لیکن آپ سگریٹ کس لیے پیتے ہیں؟ اس سے آپ کو ایک لذت حاصل ہوتی ہے، اس وجہ سے سگریٹ پینے سے روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا. سگریٹ پینے سے، حکا پینے سے، یہ تو براہ راست ایک لذت حاصل کرنے کا عمل ہے جو آپ نے عمدن جانتے بوجھتے کیا ہے، تو اس وجہ سے اس میں کوئی گنجائش نہیں.
جو روزے ماہ شوال میں رکھے جاتے ہیں تو ان کا کیا درجہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں کیا یہ روزے باقاعدگی سے رکھے ہوئے؟
شوال کے روزوں کی رسول اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی ہے. یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی شوال کے 6 روزے رکھتا ہے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے پورے سال کے روزے رکھ لیے. خود حضور یہ روزے رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے اس بارے میں کوئی چیز ثابت نہیں، کوئی معلوم نہیں ہوتا. یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں 3 روزے رکھا کرتے تھے. یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے. یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شعبان کے مہینے میں بہت سے روزے رکھتے تھے، لیکن شوال کے 6 روزے خود بھی رکھتے تھے؟ میرے علم کی حد تک کوئی صحیح روایت اس معاملے میں نہیں. فضیلت البتہ بیان ہوئی.
سر، جب اعتکاف میں بیٹھتا ہے انسان تو کیا وہ مونچھ پاگے بیٹھے یا یوں بیٹھ جائے، یعنی کہ منہ کھولے بنا؟ تو کچھ لوگ کھول کے بیٹھتے ہیں، کچھ چھپا کے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟
آپ کو خلوت میں بیٹھنا چاہیے، منہ چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں، بس علیحدگی میں بیٹھ جائیے. کپڑے لوگوں نے تانے ہوئے ہوتے ہیں، خیمہ سا لوگ بنا لیتے ہیں تاکہ وہ دوسروں سے ذرا الگ ہو کر اپنی عبادت میں مصروف رہ سکیں، تو یہ ضرور کرنا چاہیے.
جب جمعہ شروع ہوتی ہے نا تو اس میں سے نکل آتے ہیں، پہلی صف میں آ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس لیے میں پوچھا.
نماز میں جانے میں کوئی حرج نہیں، منہ چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں.
اگر کسی ناگزیر حالت میں یا کسی بیماری میں اگر اعتکاف میں سے اٹھ جائیں، اعتکاف ختم کرنا پڑے، تو اس کا کوئی کفارہ ادا کرنا ہوگا؟
اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، بس اعتکاف ختم ہو گیا، آپ نے ایک عبادت کا ارادہ کیا تھا، ختم ہو گیا.
اس میں کوئی گناہ نہیں ہے؟ اس میں
اگر کوئی مجبوری ایسی پیش آ گئی تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ آدمی پورا ارادہ کر کے اعتکاف کے لیے بیٹھا اور اس کے بعد تھڑدلے پن کی وجہ سے اٹھ کے چلا گیا، تو ظاہر ہے کہ یہ چیز تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی اچھی نہیں سمجھی جائے گی.
بعض عالم اس بات کے قائل ہیں کہ کوئی شخص اگر منہ میں نسوار رکھ لے تو اس میں روزے میں کوئی حرج نہیں ہے.
میرے خیال کے مطابق تو اس سے لوگوں کو روکنا چاہیے، اس سے دروازہ کھل جائے گا اور روزے کا جو ایک خصوصی احترام ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا.
آدمی معاشرے کے دباؤ سے یا گھر والوں کے دباؤ سے روزہ رکھنے پر مجبور ہوتا ہے کہ یہ لوگ مجھے لان تان کریں گے، ویسے باتیں کریں گے، تو اس روزے کی کیا حیثیت ہے؟
بھوکا رہا آدمی، روزہ تو اللہ کی خوشنودی کے لیے رکھا جاتا ہے. اللہ کو خوش کرنے کے لیے اگر روزہ نہیں رکھا، اللہ کا حکم سمجھ کر روزہ نہیں رکھا، تو یہ روزہ نہیں ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ پھر اس کی ضرورت بھی کیا ہے، بس لوگوں کو یہ تاثر دے دے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، کھائے پیے اطمینان کے ساتھ، کوئی وجہ ہی نہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ مؤاخذے کا باعث بن جائے گا. یعنی ایک بڑی عظیم عبادت جس میں اللہ کی اطاعت کا مجسم بن کر اس کو رہنا تھا، اس نے اس میں ریا کو داخل کر دیا، تو اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. یہ کوئی روزہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا.
اعتکاف کے حوالے سے ایک پہلو تشنا رہ گیا کہ بعض علماء اس کو ٹارگٹ بنا لیتے ہیں کہ فلاں میرا تحقیقی اور علمی کام رہ گیا ہے، اس کی مجھے دنیا کی ہم آہمی میں فرصت نہیں ملی، تو اعتکاف ایک خاصا موقع فراہم کر دیتا ہے. تو اس کو ٹارگٹ بنا کر اگر کوئی آدمی اعتکاف بیٹھ جاتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ ظاہر علمی کام سے میرا مراد دین کے حوالے سے.
میں تو اس کو پسند نہیں کرتا. میرے خیال کے مطابق عبادت کو عبادت ہی کی روح کے ساتھ ہونا چاہیے. یعنی اس کا اصلی مقصود یہی ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا اپنے آپ کو نمونہ بنائے اور پوری کوشش کرے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کر کے اور اللہ کی طرف منقطع ہو کے بیٹھ گیا. تو عام طور پر اس طرح کے جو علمی اور تحقیقی کام ہوتے ہیں، یہ میں نہیں کہتا کہ وہ کرنے ممنوع ہے، لیکن اس مقصد کے لیے اعتکاف بیٹھنا یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. اعتکاف تو اسی مقصد کے لیے آدمی بیٹھے گا جس کے لیے اعتکاف کی عبادت مشروع کی گئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کی بندگی کرنا ہے. آپ اس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ حج کرنے کے لیے نکلے ہیں، حج کے ارادے سے نکلے ہیں، اور آپ نے اس کے دوران میں کوئی خرید و فروخت کا کام بھی کر لیا ہے, اور ایک یہ کہ آپ ارادہ ہی یہ کر کے نکلے ہیں کہ آپ کو اصل میں خرید و فروخت کے لیے جانا ہے, چلیے حج بھی کر لیں گے. یہ صورتحال ٹھیک نہیں ہے. یعنی اعتکاف تو اسی مقصد کے لیے بیٹھنا چاہیے جس کے لیے اعتکاف مشروع کیا گیا ہے. اس میں اگر آپ کوئی علمی کام بھی اپنا کر رہے ہیں اور وہ پاکیزہ کام ہے, اس میں کوئی خرابی کی چیز نہیں ہے, تو آپ کر لیں. لیکن یہ سمجھ رہے ہیں کہ اعتکاف کا زیادہ حصہ عبادت میں, ریاضت میں, دھیان گھیان میں, ذکر فکر میں بسر ہونا چاہیے.
جناب جاوید صاحب, عید کا جو ہے رمضان کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟
رمضان کے روزے آپ رکھتے ہیں اور اس کے بعد اس سے اللہ تعالیٰ توفیق دے تو کامیابی کے ساتھ اللہ کی اطاعت کر کے فارغ ہوتے ہیں. اس موقع پر اللہ کی شکر گزاری کے لیے ایک تہوار مقرر کر دیا گیا ہے, اس میں آپ دو رکعت نماز پڑھتے ہیں اجتماعی طور پر, چونکہ لوگوں نے روزے رکھے ہوتے ہیں تو اجتماعی طور پر نماز پڑھتے ہیں. اور جیسے کہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری اور اس کی تکبیر بلند کرتے ہیں. اصلاً تو یہ عید یہی ہے. باقی اس کے بعد ظاہر ہے کہ چونکہ روزے ختم ہو چکے ہوتے ہیں اور لوگ ایک تہوار کے طور پر بھی اس کو مناتے ہیں, اور حضور نے اس کی اجازت دی ہے کہ یہ ایک تہوار بھی ہے, خوشی کا موقع بھی ہے, کوئی حرج کی بات نہیں کہ آپ اس میں باقی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیں جو جائز اچھی مستحسن سرگرمیاں ہیں. اصلاً یہ روزے ختم ہونے کے موقع کے اوپر شکر گزاری کا تہوار ہے.
ہمارے ہاں چاند رات کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے, اور اس دن لوگ بالعموم ساری رات بازاروں میں گھومتے پھرتے ہیں اور خریداری کرتے ہیں, اور صبح تک کسی طرح ان کا وقت وہاں گزرتا ہے. ایک حدیث میں نے پڑھا کہ یہ لیلۃ الجائزہ ہے, اور اس کو بھی اسی طرح عبادت میں گزارنا چاہیے جس طرح باقی کی راتیں پہلے پورے مہینے کے آدمی گزارتا رہا ہے. تو اس کے بارے میں آپ بتائیے جی کہ
اگلے دن اللہ کی شکر گزاری پر اصل میں رمضان کی کیفیت کو ختم ہونا چاہیے. جب آپ دو رکعت نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ رمضان کی حالت سے نکلتے ہیں. اس سے پہلے اس طرح کی جتنی سرگرمیاں ہیں بدقسمتی سے ہمارے یہاں رمضان کے دوران میں بھی جاری ہو جاتی ہیں, آخری عشرے میں بھی اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہیں, اور اس کی ساری روح بالکل ختم ہو جاتی ہے. ہونا یہی چاہیے کہ اس رات کو احتساب کی رات ہی سمجھا جائے, اور یہ دیکھا جائے کہ میں نے رمضان کے روزے کیسے رکھے. اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو میں اس کا ازالہ کر لوں, اللہ سے مزید معافی مانگ لوں. جب تک آپ نماز پڑھ کے فارغ نہیں ہو گئے, آپ اصل میں عبادت کی اسی صورتحال میں.
روزہ افطار کرنے کی دعا وہ تو روایات میں آتی ہے, روزہ رکھنے کی دعا عام طور پر ایک پڑھی جاتی ہے, وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم من شہر رمضان, اس کی کیا حیثیت ہے؟
یہ لوگوں کے بنائے ہوئے کلمات ہیں. نیت کرنے کا طریقہ ہمارے دین میں یہی ہے کہ آپ بس دل کا ارادہ کر لیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی الفاظ زبان سے ادا کیے جائیں تو اس کے بعد روزے کی نیت ہوتی ہے یا نماز کی نیت ہوتی ہے. دل میں آپ نے ارادہ کر لیا, بس نیت ہو گئی. نیت تو نام ہی دل کے ارادے کا ہے. وہ یہ اب سوم غدن نویت کے جو الفاظ ہیں یہ لوگوں کی ایجاد ہیں, یہ رسول اللہ سلم سے روایت نہیں ہوئے, صحابہ اکرام سے بھی روایت نہیں ہوئے. البتہ وہ دعا جو گرمی کے روزوں میں حضور نے کی ہے, ذہب الزما وب طلت الروق و ثبت الاجر ان شاء اللہ تعالی, یہ حضور کی سکھائی ہوئی دعا.
عید کے بعد عام طور پر احادیث میں واپس آنے کے آداب میں یہ چیز شامل ملتی ہے کہ آدمی راستہ بدل کر آئے, اس کی حکمت کیا ہے؟
یہ بات یہ ہے کہ عید ایک تہوار ہے, اس موقع پر ہم اللہ کی تکبیر بلند کرتے ہیں. یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر, یہ عید کا ترانہ ہے. عید کے موقع پر ہم جاتے ہوئے آتے ہوئے تکبیرات بلند کرتے ہیں, خطبے میں بھی تکبیرات بلند کی جاتی ہیں. تو اس سے مقصود یہ ہے کہ پوری بستی گونج اٹھے. یعنی آپ ایک طرف سے نکلیں, دوسری طرف سے آئیں, ایک طرف سے اللہ کی تکبیر بلند کرتے ہوئے جا رہے ہیں, تو جتنے زیادہ راستوں پر مسلمان پھیلے ہوئے ہوں گے تو اس سے گویا تکبیر تحلیل اللہ کا ذکر وہ پوری فضا میں چھا جائے گا. پھر ایک بات عمومی بھی ہے, اور وہ یہ کہ جب آپ عبادت کے لیے نکلتے ہیں تو قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے نا کہ جس جس جگہ آپ عبادت کرتے ہیں یا جو کام بھی کرتے ہیں تو آپ کے ہاتھ پاؤں زمین آسمان سب اس کی گواہی دیں گے. تو آدمی کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے وہ اللہ کی راہ میں ایک طرف سے گیا ہے دوسری طرف سے آیا ہے, تو زمین کا ہر ایک حصہ اس کے لیے اللہ کے ہاں گواہ بنے. یہ پہلو بھی ظاہر ہے اس کے اندر موجود ہوتا ہے, لیکن اصل وہی چیز مقصود ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ ایک رستے سے آپ اللہ کی تکبیر بلند کرتے ہوئے جا رہے ہیں, دوسرے رستے سے آ رہے ہیں تو پوری بستی پر اس کے اثرات ہو.
روزے کے دوران کوئی ضروری دوائی وغیرہ جو ڈاکٹر دیتے ہیں, عموماً جس طرح کے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ جی صبح دوپہر شام آپ نے دوائی کھانی ہے, تو کیا کوئی دوائی لی جا سکتی ہے؟
روزے کے دوران میں آپ کوئی دوا کھا نہیں سکتے. یعنی کوئی ایسی چیز جو کھانے کی ہے پینے کی ہے وہ استعمال نہیں کی جا سکتی. اس طرح کی دوا انجیکشن کے ذریعے سے اگر آپ لے لیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, ڈاکٹر سے آپ درخواست کریں اور دوائیں ایسی موجود ہوتی ہیں کہ ان کی درمیان کی مدت بڑھا دی جاتی ہے، یعنی آپ سحر و افطار کے وقت لے رہے ہیں، ٹھیک ہے. اگر یہ بالکل ناگزیر ہے کہ آپ کو درمیان میں دوا لینا ہے تو پھر روزہ چھوڑ دینا پڑے گا.
موجودہ زمانے میں اجتماعی اعتکاف کی طریقہ رائج ہے اور اس میں زیادہ تر تقریریں سنی جاتی ہیں، قرآن کی روشنی میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ اور یہ بھی بتا دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس معاملے میں کیا سوچنا ہے؟
اعتکاف تو نام ہی اللہ تعالیٰ کے لیے الگ ہو جانے کا ہے، تو اس کو اگر آپ اجتماعی صورت دے دیں گے تو وہ اعتکاف تو نہیں رہے گا، ایک میلہ بن جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی کوئی روایت نہیں تھی، صحابہ اکرام کے زمانے میں اس کی کوئی روایت نہیں تھی، ہمارے علماء اور صالحین نے بھی کبھی یہ طریقہ اختیار نہیں کیا. اعتکاف اللہ تعالیٰ کے لیے الگ ہو کر بیٹھ جانے کا نام ہے. اس میں زیادہ سے زیادہ یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ ایسی سرگرمیاں ختم ہو جائیں اور آپ بالکل الگ ہو کے بیٹھ جائیں. یہ معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہر سال اعتکاف کرتے تھے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ صحابہ اکرام نے اس کو میلے اور ہجوم کا مسئلہ بنا لیا. آپ نے ابھی سنا کہ جب حضور نماز پڑھنے کے لیے باہر آئے تو لوگوں نے ایسے ہجوم کر کے نماز پڑھی، لیکن ان کو بھی معلوم تھا کہ اعتکاف کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے کہ جس میں ہجوم کسی کیفیت پیدا کی جائے. اس میں تو حضور بھی اگر مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھے تو آپ کے لیے باقاعدہ خیمہ لگایا گیا.
یہ حدیث بیان کی جاتی ہے کہ جنت میں روزہ داروں کے لیے ایک دروازہ ہوگا، تو اس کا کیا مفہوم ہوگا؟
روزہ داروں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے، یا اللہ کی راہ میں انفاق کرنے والوں کے لیے، یا دوسرے اخلاقی حدود کی پابندی کرنے والوں کے لیے جب جنت میں داخلے کا اہتمام کریں گے تو اعزاز و اکرام کے ساتھ کریں گے. آپ بھی دنیا میں یہ دیکھتے ہیں کہ کسی خاص جگہ پر جانے کے لیے بعض اوقات بعض دروازے بھی عزت کی علامت بن جاتے ہیں، یعنی ایسا ہمیشہ ہوتا ہے، یہ فلاں دروازے سے صرف وی آئی پی حضرات داخل ہوں گے، فلاں دروازے سے فلاں شعبے سے متعلق افراد داخل ہوں گے. تو یہ چیز اعزاز کا باعث بنتی ہے، جنت عزت کی جگہ ہے، اعزاز کی جگہ ہے. تو اس میں روزہ داروں کے لیے بھی یہ عزت کا اہتمام کیا گیا ہے کہ وہ ایک خاص دروازے سے داخل کیے جائیں گے جو ریان کے نام سے حدیث میں آتا ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے، دنیا کے اندر جس طریقے سے ہم یہ اہتمام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا بھی بڑا کرم ہے اس نے یہ اہتمام کر رکھا.
حدیث کی فضیلت میں ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ میں ہی اس کی جزا ہوں، انا اجزی بھی. تو اس کی سندن، اس روایت کی کیا حقیقت ہے اور اس کے فہم میں بھی بہت کچھ کیلو کال ہے، اس کے حوالے سے آپ فرمائیں.
حدیث میں تو یہ بات آئی ہے کہ صوم لی وانا اجزی بھی، یعنی روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. یہ بات بالکل ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی ہے، چونکہ بندہ اس میں مباحات کو اپنے لیے ممنوع قرار دیتا ہے، یعنی جو چیزیں عام حالات میں ہم اپنے لیے ممنوع قرار دیتے ہیں ان کے کچھ دائیات اور وجوہ اسباب موجود ہیں. لیکن کھانا پینا چھوڑ دیا جائے، اپنی بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کرنا چھوڑ دیا جائے، اس کے لیے تو کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی عقلی تقاضا نہیں ہے، کوئی نفسی تقاضا نہیں ہے، یہ صرف اللہ کے لیے چھوڑا جاتا ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ اگر یہ کہتے ہیں کہ میں ہی دوں گا تو ایسا ہی ہونا چاہیے. اور جب وہ کہتے ہیں میں ہی اس کا اجر دوں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کے لیے عام عبادات کے اور عام نیکی کے کاموں کے جو اجر مقرر ہیں وہ تو ہیں ہی، یہ اجر میں نے اپنے لیے خاص کر رکھا ہوا ہے. اور جب اللہ کہتے ہیں کہ میں اپنی طرف سے بطور خاص دوں گا تو کیا کہنے ہیں، یعنی اس سے بڑی کوئی بندے کے لیے عزت کی اور اعزاز کی اور نعمت کی بات نہیں ہو سکتی. رہی یہ بات کہ اس کی ایک قرات یہ بھی ہے کہ صوم لی وانا اجزا بھی، تو یہ بالکل عربی کے لحاظ سے غلط ہے، اس کا کوئی سوال نہیں ہے، کسی محدث نے اس کو بیان نہیں کیا.
اس کے
تو معنی یہ ہو جائیں گے کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا بھی مجھے ہی دی جائے گی. جو لوگ عام طور پر اس کے معنی بیان کرتے ہیں وہ معنی عربی زبان کی روح سے ہو ہی نہیں سکتے، یہ معنی ہو جائیں گے. یہ تو بالکل یوں سمجھیے کفر کا کلمہ بن جائے گا، اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی کیا جزا دی جانی ہے. یہ بالکل غلط ہے، اس کا کوئی سوال نہیں.
یہ جو یہ حدیث جو دوسرے طریقے سے بیان کی جاتی ہے کہ وہ انا اجزا بھی، اس کے ترجمے میں عام طور پر علماء نے یہ بات بتائی ہے کہ اس کی جزا میں خود ہوں، یعنی میں اس بندے کو مل جاتا ہوں اور اس کا ہو جاتا ہوں جو روزہ رکھتا ہے.
یہ عربی کے روح سے یہ معنی ہو ہی نہیں سکتے کسی طرح. اجزا بھی کا مطلب تو یہ ہے کہ مجھے جزا دی جائے گی، اور کوئی معنی نہیں ہوتے اس کے. جن لوگوں نے یہ معنی بیان کیے ہیں انہوں نے عربی زبان کا بھی خون کیا، عربی زبان میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے.
سحری کھائے بغیر روزہ رکھا جاتا
ہے، رکھنے کو رکھا جا سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ سحری روزے کے آداب میں سے ہے، اور یہ رکھو گے تو اس میں تمہارے لیے برکت ہوگی. اور روزے کا سارا اہتمام اصل میں سحری سے پیدا ہوتا ہے، یعنی آدمی اٹھتا ہے اور اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اس موقع پر کچھ کھاتا پیتا ہے، پھر روزے کو باقاعدہ طریقے سے شروع کرتا ہے ورنہ تو اصل میں بالکل روزہ اپنی ساری روح سارے اہتمام سے خالی ہو جائے گا اس کے بغیر. اس لیے میرے خیال میں تو یہ ٹھیک ہے کہ اگر کسی آدمی نے سحری نہیں کھائی تو میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا, لیکن سحری کو چھوڑ دینا یہ اصل میں حضور کی قائم کردہ ایک سنت کو چھوڑ دینا ہے. سحری کی بڑی اہمیت ہے. اب میں دیکھتا ہوں کہ لوگ چونکہ روز رات کو بہت دیر تک جاگتے رہتے ہیں تو یہ ایک روایت بھی قائم ہو رہی ہے کہ 12-1 بجے تک جاگتے رہے اور پھر کچھ کھا کے سو گئے. میرے خیال کے مطابق تو یہ روزے کو فنا کر دینا ہے بالکل.
لیکن اتفاق سے اگر سحری چھوٹ جائے وہ تو ظاہر ہے کہ اس کا
اتفاق سے چھوٹ گئی یا آدمی سوتا رہا اٹھ نہیں سکا, اس طرح کا معاملہ ہو گیا, وہ بالکل الگ بات. جب ہم کوئی عبادت کرتے ہیں تو اس کو اس کے پورے آداب کے ساتھ کرنا چاہیے جیسے وہ کی گئی ہے, کیونکہ اس کی ساری برکت اور اس کا سارا حسن اسی میں ہوتا ہے. اس کو آپ نے اس کے آداب سے محروم کر دیا تو پھر وہ ایک ٹھونٹ درخت ہے, کوئی چیز نہیں.
ایک صورت تو یہ آپ نے بتا دینا کہ مجبوری میں اگر آٹھ پہ رکھنا ہے تو کوئی عذر ہے تو رکھ سکتے ہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ بعض لوگوں کے شعبہ جات ایسے ہیں جس میں نائٹ شفٹ میں کام کرتے ہیں, مطلب اخبار ہے یا چوکی دار ہے, تو وہ ساری رات جاگے گا لیکن روزہ رکھ کے وہ سو بھی جاتا ہے. اس میں اپنے نیند پوری کرنا بھی لازم ہے. اس نیند میں جب نمازیں جو چھوٹ جائیں گی اس کا کیا فدیہ دینا پڑے گا یا وہ اس کا عذر ہی قبول ہوگا؟
دیکھیے جی, نماز اگر چھوٹ جاتی ہے تو اس کا کوئی فدیہ نہیں, نماز ہی پڑھنا ہوگی. اور اگر نیند کی ایسی حالت طاری ہو گئی ہے کہ جس میں آدمی نہیں اٹھ سکا تو جب وہ اٹھے گا وہی نماز کا وقت ہے, اس کو فوراً نماز پڑھ لینی چاہیے.
عید ایک تہوار ہے, اس کو عام طور پر جشن کے طور پر بھی ہمارے ہاں روایت ہو گئی ہے منانے کی, تو اس موقع پر عام طور پر جو رویہ اختیار کیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ ایک بند تھا جو بندھا ہوا تھا رمضان میں اور اب آدمی بکٹوٹ ہو گیا ہے, تو اس کے حدود و قیود کے حوالے سے آپ کچھ فرمائیں.
بات یہ جی کہ عید خوشی کا موقع ہے, آپ اپنے اعزاء اقربا سے ملیے, آپ سیر و تفریح کیجئے, آپ اس طرح کا اور بھی کوئی کام کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں, لیکن یہ کہ اگر آدمی بکٹوٹ ہو گیا تو اس کے معنی تو یہ ہے کہ روزہ جس مقصد کے لیے رکھا گیا تھا وہ مقصد فوت ہو گیا. روزہ تو رکھا ہی اس لیے گیا تھا کہ آدمی میں تقویٰ پیدا ہو, تو اگر اگلے دن ہی یہ معلوم ہو گیا کہ تقویٰ نام کی کوئی چیز کہیں قریب سے چھو کر بھی نہیں گئی تو پھر روزے کس لیے رکھے آدمی؟ یعنی عید کا دن تو اللہ تعالیٰ کی زیادہ خشیت میں گزرنا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کی تکبیر کا دن ہے, اس کی شکر گزاری کا دن ہے, اور انہی جذبات کے ساتھ اس کو گزرنا چاہیے. باقی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے اور اس کو پسند بھی کیا ہے کہ اس میں اگر لوگ کوئی تفریح کر لیتے ہیں تو اچھی بات ہے, روکا نہیں گیا اس سے. لیکن آپ اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کرنے لگ جائیں اور جن چیزوں پر پابندی لگائی گئی تھی اور اللہ نے عام حالات میں پابندی لگا رکھی ہوئی ہے ان چیزوں کے بارے میں آپ بالکل بے مہار ہو جائیں تو اس کے معنی تو یہ ہے کہ روزے رکھے ہی نہیں آپ نے, کوئی فائدہ نہیں ہوا اس.
عموماً لوگوں میں یہ تاثرات پائے جاتے ہیں کہ داڑھی رکھ لی جاتی ہے, داڑھی رکھ لی جاتی ہے اور وہ صرف رمضان کی داڑھی ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کو کٹوا دیا جاتا ہے. داڑھی کے متعلق کیا حکم ہے قرآن کا, ہمارے دین کا, احادیث کا, سنت کا, اور اس طرح داڑھی رکھوا کے کٹوانا اس کے بارے میں کیا آپ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں؟
اگر میں دیکھیے, بات یہ ہے کہ لوگ جن چیزوں کو دین سمجھتے ہیں یا اچھا عمل سمجھتے ہیں تو ان کی کوشش جو ہوتی ہے کہ رمضان میں وہ ضرور وہ کام کریں. یہ اپنی جگہ کوئی برا جذبہ نہیں ہے. یعنی اگر آپ اس کے محرکات کے لحاظ سے دیکھیں تو آدمی خیال کرتا ہے کہ اچھا انفاق تو میں عام دنوں میں بھی کرتا تھا, اب مجھے کرنا چاہیے. اچھا میں کوئی برائی کر بیٹھتا تھا, مجھے وہ نہیں کرنی چاہیے. تو جو لوگ اس موقع کے اوپر داڑھی نہیں مڑواتے ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ عام حالات میں چونکہ داڑھی مڑوانا ایک گناہ کا کام ہے تو روزے کی حالت میں انہیں گناہ کا یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اس زاویے سے اگر آپ دیکھیں تو اس پہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا کوئی. یعنی ایک آدمی آخر جھوٹ بولنا چھوڑ رہا ہے نا, ہو سکتا ہے رمضان کے بعد پھر بولنا شروع کر دے. کوئی برا کام کرنا چھوڑ رہا ہے, ممکن ہے کہ پھر کرنا شروع کر دے. تو جذبے کے لحاظ سے یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. اب رہ گئی یہ بات کہ یہ بجائے خود کوئی نیکی کا یا خیر کا کام ہے یا کوئی ممنوع تھا یا حرام کام تھا, اس میں ظاہر ہے کہ یہ دو رائے ہو سکتی ہیں. میرا نقطہ نظر آپ کو معلوم ہے کہ میرے نزدیک تو داڑھی کوئی سنت نہیں ہے, کوئی فرض نہیں ہے, کوئی واجب نہیں ہے, کوئی دین کا حکم نہیں ہے, بلکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو بالکل فطری طور پر مرد رکھا کرتے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رکھی گئی. اور ظاہر ہے کہ جو شخصیات آپ کو حد درجہ محبوب ہوتے ہیں آپ بعض اوقات ان کی پیروی کرتے ہیں. تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں داڑھی رکھی ہوئی تھی اور بہت سے صالحین بھی رکھتے رہے ہیں, اس وجہ سے ہم داڑھی کو پسند کرتے ہیں. یہ کوئی دینی لحاظ سے خصوصی اہمیت رکھتی ہے یہ ثابت نہیں ہوتا. تو میرا نقطہ نظر یہ ہے, جو آدمی اس کو دین کا ایک حکم سمجھتا ہے یا داڑھی مڑوانے کو حرام سمجھتا ہے, وہ اگر رمضان کے مہینے میں اس کا اہتمام کرتا ہے اور اس کا محرک یہ ہے کہ مجھے کوئی برا کام رمضان میں نہیں کرنا چاہیے, تو آپ کو اس کی تحسین کرنی چاہیے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس کے اوپر نکیر کی جا سکے.
روزے کی حالت میں ایک آدمی سویا اور سوتے میں اختلام ہو گیا تو اس کی روزے کی کیا حقیقت ہے؟ ایک سوال. یہی پہلو خواتین کے ساتھ ہے کہ روزے کی حالت میں ان کو ایام آ گئے تو اس میں کیا احکام؟
روزے کی حالت میں ایام آ جائیں گے تو روزہ اسی وقت ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ ایام کی حالت میں روزہ نہیں رکھا جا سکتا، ایام کی حالت میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی. لیکن جہاں تک مردوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ یا عورتوں کے ساتھ ہو جانے کا ہے تو اس سے روزے کو کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. یہ ایک استراری چیز ہے، اس کے بعد آپ نہا لیجئے، غسل کر لیجئے، روزے میں کوئی خرابی نہیں پیدا ہوتی.
سحری کا جو وقت ختم ہوتا ہے اور صبح صادق کا وقت کا جو تعین ہے، عام طور پر ہمارے ہاں جو کیلنڈر چھپتے ہیں ان سے اختلاف بھی کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اس اصل میں اس سے کوئی دس بارہ یا پندرہ منٹ کے بعد اصل صبح صادق کا وقت ہوتا ہے. تو کیا اس میں کوئی جو ہے، اگر آدمی اس دوران میں جبکہ مسجد میں اذان ہو رہی ہے اور ابھی دس منٹ کے اس کے اندر کوئی آدمی کھاتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا آپ فرماتے ہیں؟ یہ جو ہے
مسجد کی اذان کا روزہ رکھنے سے کوئی تعلق نہیں ہے، روزہ رکھنے کا تعلق تو اس سے ہے کہ سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ ہو گئی. یہ کب الگ ہوتی ہے؟ یہ مولویوں کو زیادہ یا کسی دوسرے کو کم نظر نہیں آتی، اس کا تعلق تو مشاہدے سے ہے. یہ مشاہدہ کوئی بھی شخص کر سکتا ہے، اور میرے خیال کے مطابق جو فلکیات کے ماہرین ہیں یا افلاک پر ہونے والے تغیرات کو رصد گاؤں میں دیکھتے ہیں یا اس کے لیے جو اہتمام کرتے ہیں ان کو اس کے کیلنڈر بنانے چاہیے. عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ انہی لوگوں کے بنائے ہوئے کیلنڈر ہمارے یہاں رائج ہے. اس میں کوئی شخص تحقیق کی بنیاد پر اختلاف کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اس کے خیال کے مطابق یا اس کے مشاہدے میں یا اس کے نقطہ نظر سے فلاں وقت میں غروب ہوا ہے اور فلاں وقت میں یہ معاملہ ہوا ہے، تو وہ اپنے اس نقطہ نظر پہ عمل کرے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن یہ بات اس کو معلوم ہونی چاہیے، تحقیق کے ساتھ یہ معلوم ہونا چاہیے.
یہ بات معلوم ہے کہ روزے کی حالت میں میاں بیوی کے تعلقات ممنوع ہے، لیکن اس حوالے سے ہمارے فقہا نے کچھ فہرست بھی بتائی ہے کہ اس کے فلاں اقدام آپ کر سکتے ہیں، مثلا بوسا اور اس بوسو کنار کے حوالے سے. تو بوسو کنار کا معاملہ ہو یا اس کا پہلے کے جتنے بھی معاملات ہو، روزے کی جو ایک تقوی کی حالت ہے آدمی کی، وہ تو متاثر ہوتی ہے. تو اس بارے میں فقہا نے جو باتیں کہی ہیں اس کے بارے میں آپ بتائیں.
میرے خیال میں جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و عمل سے ہم کو معلوم ہوتی ہے وہی ٹھیک ہے، کہ آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ان چیزوں پر بھی قابو رکھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنے جذبات احساسات کے معاملے میں پیغمبر نہیں ہوتا، لیکن اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جواز کے حد تک یہ ہو سکتا ہے. جو چیز ممنوع ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ مرد و عورت کا وہی تعلق ہے جس کو ہم ازدواجی تعلق سے عام طور پر بیان کرتے ہیں، تو اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں. لیکن ہر آدمی کو یہ کوشش کرنی چاہیے. خود سیدہ عائشہ نے بھی یہ کہا کہ اس طرح کے معاملات میں خاص طور پر نوجوانوں کو تو احتیاطی کرنی چاہیے.
سر، جب آپ سفر کی حالت میں ہو یا کسی اور ریزن کی وجہ سے روزہ کھولنے میں کچھ دیر کر دیتے ہیں 5-10 منٹ، تو اس سے روزے کے ثواب پہ کچھ اثر پڑے گا، کمی زیادتی ہوگی یا نہیں؟
اگر کسی وجہ سے کوئی 5-7 منٹ کی تاخیر ہوئی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن یہ کہ روزے کے معاملے میں آدمی مطلب بھی نہ ہو، اسے خیال ہی نہ ہو کب کھولنا ہے، دیکھی جائے گی جب موقع ملے گا کھول لیں گے، تو اس کے معنی تو یہ ہے کہ پھر وہ روزے کے معاملے میں عبادت سمجھ کر اپنے آپ کو مشغول کیے ہوئے نہیں. یہ تو اس چیز کا نام ہے نا کہ اللہ کے اذن پر آپ رک گئے، اللہ کے اذن پر آپ نے روزہ کھول لیا.
سر، یہ جس طرح ہم رمضان کے روزے پورے کر کے اس کے بعد ایک خوشی کا موقع ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت بھی دی ہے کہ آپ خوشی کریں عید کے دن، تو کیا ہم اس خوشی میں شادی بیاہ کی رسوم کو بھی شامل کر سکتے ہیں یا اس کا انتظار کریں کہ عید کا دن جو گزر جائے؟ اور خاص طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو نام رکھے گئے ہیں عید دوسرے تیسرے دن کے ٹرو مرو میں مطلب وہ رکھیں، عید کا دن نکال لیا جائے، تو کیا یہ زیادہ اچھا نہیں ہے کہ ہم لوگ عید کی جو خوشی کا موقع اس میں اپنی شادی کے تہواروں کو بھی شامل کر لیں؟
آپ شادی جب چاہے کر سکتے ہیں، شادی کے لیے کوئی دن ممنوع نہیں ہے. رمضان میں بھی شادی ہو سکتی ہے اور عید کے دن بھی شادی ہو سکتی ہے، یہ آپ کے اپنے اختیار پر ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی ممانعت نہیں کی اس کی.
جو رمضان شریف میں روزے رکھے جاتے ہیں اور عام جو نفلی روزے ہوتے ہیں، ان میں درجات کے اعتبار سے کیا فرق ہے؟
رمضان کے روزے فرض ہیں، وہ اگر آپ نہیں رکھیں گے تو اللہ کے ہاں مواخذہ ہوگا، پوچھا جائے گا. نفل روزے باعث اجر ہیں، اور آدمی اگر نفل روزے رکھتا ہے تو یہ نہ صرف یہ کہ روزے کی برکات میں اس کے لیے اضافے کا باعث بنتے ہیں بلکہ روزے کے مقاصد کے بھی اس کو قریب کرتے ہیں. نفل روزے ضرور رکھنے چاہیے، لیکن اگر آپ نہیں رکھتے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، پوچھا نہیں جائے گا، آپ کو مسئول نہیں قرار دیا جائے گا.
محکمہ ہے رویت ہلال کمیٹی ایک ادارہ بنا ہوا ہے پاکستان کی طرف سے جو عید کے چاند کا تعین کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ عید کا چاند نظر آ گیا لہذا عید ہوگی. لیکن اس کے باوجود ہمارے ملک میں دو عیدیں ہوتی ہیں. کچھ علاقوں میں لوگ اپنی مرضی سے عید کرتے ہیں, رویت ہلال کمیٹی کو نہیں مانتے, اور کچھ لوگ رویت ہلال کمیٹی کے دیکھنے پر ان کے اعلان کرنے پر عید کرتے ہیں. تو اس متعلق عید کا کیا حکم ہے جبکہ کئی بار سعودیہ سے ہمارا دو دن کا فاصلہ ہو جاتا ہے؟
دیکھیے, بات یہ ہے کہ عید رمضان ختم ہونے پر کی جائے گی, اور رمضان ختم ہونے کا کیسے معلوم ہوگا؟ چاند کے طلوع سے معلوم ہوتا ہے. چاند کے طلوع کا علم کیسے ہوگا؟ قدیم زمانے میں تو یہی طریقہ تھا کہ آپ کھڑے ہو جائیں اور دیکھیں, پھر دوربینیں ایجاد ہو گئیں. اب بہت سے سائنسی ذرائع ہیں جن سے آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ چاند طلوع ہو گیا, یقینی طور پر معلوم ہو جاتا ہے. تو میرے نزدیک ان تمام ذرائع کی بنیاد پر فیصلہ کرنا چاہیے. جو کوئی بھی حکومت قائم ہوگی وہ نظم و نسق قائم کرنے کے لیے اہتمام کرے گی اس بات کا کہ کوئی کمیٹی بنا دے, اور وہ ماہرین فلکیات پر بننی چاہیے. اس کا کوئی علماء سے تعلق نہیں ہے. چاند دیکھنے کا علماء سے کیا تعلق ہے؟ یعنی کسی عالم کو زیادہ چاند نظر نہیں آتا, یہ تو ماہرین کو یہ کام فیصلہ کرنا چاہیے. اگر دیکھنا ہے تب بھی, اگر علمی طریقے سے رویت کا اعلان کرنا ہے تب بھی. آپ یہ دیکھیے نا کہ آپ کے لیے نمازوں کے اوقات مقرر کیے گئے ہیں, تو اب آپ گھڑی کے حساب سے نماز پڑھتے ہیں. کوئی آدمی باہر جا کے نہیں دیکھتا کہ سورج پہ زوال آ گیا ہے, کوئی نہیں دیکھتا کہ وہ مرحلہ عین پہ چلا گیا ہے, کوئی نہیں دیکھتا کہ غروب ہو گیا ہے. اس کے اوقات ماہرین نے مقرر کر کے ایک گھڑی بنا دی ہے. آپ اس گھڑی کے ذریعے سے اطمینان کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں, اطمینان کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کتنے لوگ ہیں کہ جو باہر جا کر دیکھتے ہیں کہ کیا تغیرات ہوئے ہیں اس معاملے میں. تو اگر ماہرین فن آپ کو یہ بتا دیتے ہیں تو ان کی رائے پر میرے خیال کے مطابق عید بھی کرنی چاہیے, روزہ بھی کھولنا چاہیے, روزہ رکھنے کا اہتمام بھی کرنا چاہیے. یہ مرکزی سطح پر اہتمام کر کے حکومت نے ایک کمیٹی بنا دی, تو ایک دوسرا اصول ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو مسلمانوں کا اجتماعی نظم قائم کر دیا گیا ہے پھر اس کے فیصلے کی پیروی کرنی چاہیے. سارے ملک میں لوگوں کو اس کے فیصلے کی پابندی کرنی چاہیے. کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ اس کے فیصلے کی پابندی نہ کریں. وہ فیصلہ اگر غلط ہے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, اللہ کے اس کا اجر ملے گا آپ کو.
جی, یوم عاشور کے حوالے سے جو روزہ رکھا جاتا ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟
یہ بیان کیا جاتا ہے کہ دین ابراہیمی میں یہ روزہ پہلے بھی رکھا جاتا تھا, اور حضور اس روزے کو بہت اہتمام سے رکھتے تھے, بلکہ لوگوں کو اس کی ترغیب دیا کرتے تھے. یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ قریش کے ہاں یہ روزہ غالباً کوئی کفارے کا روزہ تھا, یہ بھی بات بیان کی جاتی ہے. بعد میں جب حضور مدینہ تشریف لائے تو معلوم ہوا یہود بھی یہ روزہ رکھتے ہیں, اور یہ بالکل کلین قیاس ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دین ابراہیمی میں اگر یہ روزہ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ بھی اسی کے پیروں تھے. لیکن اس کے بارے میں پھر یہ وجہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ روزہ ان کے ہاں اس وجہ سے مشروع ہوا کہ جب ان کو فرعون کی غلامی سے نجات ملی تو انہوں نے اس کے شکرانے میں روزہ رکھنا شروع کر دیا. تو حضور نے فرمایا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی اس کامیابی پر ہمیں ان سے زیادہ خوشی ہے, تو ہم بھی یہ روزہ رکھیں گے. بلکہ فرمایا کہ ہم دو رکھا کریں گے. تو اس وجہ سے یہ روزہ جو ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بہت قدیم روزہ ہے اور ہمیشہ سے رہا ہے. اس کے اسباب مختلف ہو سکتے ہیں اور مختلف بیان بھی کیے گئے ہیں, لیکن یہ روزہ ایک مشروع روزہ ہے ہمیشہ سے.
اختتامی کلمات کے طور پر میری درخواست ہے کہ آپ یہ فرمائیے کہ رمضان ہمارے اندر کیا روح پیدا کرنا چاہتا ہے, اور اس روح کو ہم رمضان کے بعد کس طریقے سے قائم رکھ سکتے ہیں؟
رمضان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان کر دی ہے, نہ اس میں میں ایک حرف کا اضافہ کر سکتا ہوں نہ کمی کر سکتا ہوں, اور وہ بات یہ ہے کہ لعلکم تتقون, یعنی یہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رمضان یہ تقویٰ کیسے پیدا کرتا ہے؟ تو میرے نزدیک تین پہلوؤں سے اس پر غور کرنا چاہیے. ایک یہ کہ روزہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو ایک بالکل زندہ حقیقت بنا دیتا ہے. عام حالات میں بھی اللہ کی اطاعت کرتے ہیں, لیکن جب رمضان کے روزے میں ہم کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں, اپنے اوپر پابندی لگا لیتے ہیں, ازدواجی تعلقات پر پابندی لگا لیتے ہیں, تو آپ دیکھیے نا کہ پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ ابھی ہم نے روزہ شروع کیا ہے, جیسے جیسے اندر کے دائیات زور کرنا شروع کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ پھر ہر لمحہ گویا احساس کے ساتھ گزر رہا ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت میں ہیں. بندہ بالکل مجسم اطاعت ہو جاتا ہے, اور اس سے بڑھ کر کوئی چیز آدمی میں اللہ کی اطاعت کا احساس نہیں پیدا کر سکتی جتنا روزہ پیدا کرتا ہے. تو اصل میں تقویٰ کیا ہے؟ یعنی بعد میں آپ نے اللہ کے احکام کی پابندی کرنی ہے نا, تو اس کی آپ کو تربیت حاصل ہو جاتی ہے. پھر یہ کہ جواب دہی کا احساس پیدا کرتا ہے, یعنی آخر ہر موقع کے اوپر جب آپ برفاب موجود ہے قریب نہیں پھٹکتے, بیوی موجود ہے اللہ کے حکم پر آپ اپنی خواہش پوری نہیں کرتے, کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں لیکن ہاتھ نہیں بڑھاتے, وہ کیا چیز ہے جو آپ کو روک رہی ہوتی ہے؟ یہی نا کہ ایک دن اپنے پروردگار کو منہ دکھانا ہے. تو جواب دہی کے احساس کو بھی آخری درجے میں روزہ آپ کے اندر زندہ کر دیتا ہے. صبر کی صفت پیدا کرتا ہے. اور صبر آپ جانتے ہیں کہ یہ تو گویا تمام اعلی نیکیوں اور تمام فضائل اخلاق کا منبع ہے. یعنی آدمی میں صبر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے, اور صبر ہے تو پھر وہ بہت سی نیکیاں کر لے گا. نماز کے لیے صبر چاہیے, روزے کے لیے صبر چاہیے, حج کے لیے صبر چاہیے, اخلاقی حدود پابندی کے لیے صبر چاہیے, دنیا میں جتنے نیکی اور خیر کے کام ہیں ان کے لیے صبر چاہیے. کیونکہ نیکی اور خیر کے سب کاموں میں آپ کو مشقت اٹھانا پڑتی ہے, اپنے آپ کو روکنا پڑتا ہے, اپنے پاؤں جمانے پڑتے ہیں, اور یہی صبر کی حقیقت ہے. تو روزہ آپ میں اطاعت کا احساس پیدا کرتا ہے, آپ کے اندر بندگی کا احساس پیدا کرتا ہے, روزہ آپ میں جواب دہی کا احساس پیدا کرتا ہے, روزہ صبر کی صفت آپ کے اندر پیدا کرتا ہے, اور اس طریقے سے گویا پوری انسانی شخصیت کی تعمیر نو کر دیتا ہے. یہی چیز ہے جس کو قرآن مجید نے اپنے ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ لعلکم تتقون, تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. جب بندہ اللہ سے ڈرنے والا بن جاتا ہے تو گویا اللہ کی یاد محکم طور پر اس کے دل و دماغ کا احاطہ کر لیتی ہے. یہ چیز روزے سے حاصل ہوتی ہے, اسی کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی لیے روزہ فرض کیا گیا ہے, اور قرآن مجید نے ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ سب سے بڑی چیز ہے جو انسان کو اس روزے سے حاصل ہوتی ہے.
غامدی صاحب, ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے اور شرکا کے سوالوں کے جواب دیے. سوالات سب لوگوں نے آپ سے کیے, آپ کی طرف سے تشفی بخش جوابات انشاءاللہ ہمارے ناظرین کے لیے بھی بہت مفید ہوں. آپ کا بہت شکریہ.
جی, بہت شکریہ.